بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا درس حدیث. عنوان ہے قرب الہی بذریعہ فرائض و نوافل. سماعت فرمائیے.
الحمد لله احمده واستعينه واستغفره واؤمن به واتوكل عليه واعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات اعمالي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. وعن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواہ احمد و ترمذی. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز رفقاء تنظیم اسلامی اور محترم مہمانان گرامی، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہ اجتماع، اس میں جو باتیں مجھے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جہاں تک رفقاء تنظیم اسلامی کا تعلق ہے ان میں سے اکثر کو غالباً وہ ازبر ہوں گی. مئی ہما اعادہ اور تکرار اور مذاکرہ و تذکار، ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک مسلمان خواہ وہ بڑے سے بڑا عالم ہو اور قرآن مجید کی تعلیمات اسے ازبر ہو، پھر بھی وہ اس کی تلاوت، مسلسل تلاوت سے مستغنی نہیں ہو سکتا. کلا انہا تذکرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مختلف قسم کے اثرات اور عوامل کے زیر اثر آتا ہے، جس سے اس کے احساسات پر، اس کی سوچ پر، اس کے فکر پر بہت سے اثرات مترتب ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ بہت سی باتیں جو اس کے نزدیک بالکل واضح تھیں ان میں کچھ دھندلاہٹ پیدا ہو جائے، کچھ اشتباہ پیدا ہو جائے، وہ اس درجے واضح نہ رہے شعور میں. اس کا نتیجہ لازماً یہ نکلے گا کہ عمل میں اس کا اثر ظاہر ہوگا، کچھ تعطل ہوگا، اتنی اپنے اس مقصد کے لیے، اس نصب العین کے لیے محنت اور ایثار نظر نہ آئے گا جتنا کہ اس سے پہلے نظر آ رہا تھا. لہذا ضرورت ہے یاد دہانی کی، اور مسلسل یاد دہانی. جو باتیں میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں اور آج بھی عرض کرنی ہے، میں نے اپنے فہم کی حد تک انہیں قرآن اور سنت ہی سے اخذ کیا ہے. علامہ اقبال کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ گوہرے دریائے قرآن سفتم، میں نے قرآن حکیم ہی کے دریا سے کچھ موتی نکالے ہیں. تو اگر پورے قرآن کی تلاوت سے اب مستغنی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ موٹی موٹی باتیں ان کے لیے تو بہت ہی ہم محتاج ہیں اس کے کہ وہ بار بار ذہن میں تازہ کرتے رہے. تو یہ معاملہ تو ان کا ہوا جن کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ان باتوں کو ذہناً قبول کر کے تنظیم میں شامل ہو چکے ہیں. باقی الحمدللہ میں آپ حضرات کا بہت ممنون و مشکور ہوں، میری استدعا پر اتنی کثیر تعداد میں اس گرمی کے موسم میں اور لاہور شہر سے اس قدر دور آپ حضرات تشریف لائے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، حضور نے فرمایا جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے. آپ آئے ہیں تو آپ نے مجھے ایک موقع دیا ہے کہ میں اپنے دل کا درد کچھ آپ کے سامنے رکھوں. اگر آپ تشریف ہی نہ لاتے تو ظاہر بات ہے کہ مجھے وہ موقع میسر نہ آتا. اب ایک درخواست مزید ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیے. قرآن حکیم میں ایک جگہ پر مقام مدح میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ الذین یستمعون القول ثم یتبعون احسنہ، وہ لوگ جو بات سنتے ہیں پوری توجہ سے. سمع یسمع مجرد سننے کے لیے آتا ہے، استمع یستمع باب افتعال سے جب آئے گا تو بڑی توجہ سے سننا، کان لگا کر سننا. اور یہ لفظ خاص طور پر قرآن حکیم کے لیے آیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو بات کو سنے حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر اس کی پیروی کریں اس میں سے جو بہترین بات ہو اس کی. یہ بات جان لیجئے، یہ جو آخری ٹکڑا ہے الفاظ مبارکہ کا اس کا میرے نزدیک بہت کم لوگ صحیح مفہوم سمجھتے ہیں. قرآن کی تو ساری باتیں ہی احسن ہیں لیکن اس میں بھی مراتب ہیں. جس طریقے سے فہم اور شعور کے مراتب ہیں ایسے ہی عملی زندگی میں بھی مراتب ہیں. ایک درجہ ہے اس سے بلند تر درجہ ہے, اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے. تو وہ لوگ کے جو بہترین بات کی طرف رجوع کریں, کم تر کی طرف دھیان نہ کریں, یہ نہ سوچیں کہ کم سے کم کتنے میں گزارا ہوتا ہے, بلکہ جو معاملہ ہمارا دنیا میں ہے کہ ہم آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ کم سے کم کتنے میں گزارا ہوتا ہے. وہ معاملہ اصلاً دین میں ہونا چاہیے کہ دین میں زیادہ سے زیادہ کتنے آگے بڑھ سکتے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر کیسے پہنچ سکتے ہیں. دنیا میں کم سے کم پر گزارا کیا جائے لیکن دین کے معاملے میں فیتبعون احسنا, جو اس کی بہترین سطح ہے, بہترین جو اس کا درجہ سامنے آ رہا ہو اس کی پیروی کی کوشش کریں. تو اس کے لیے دل میں ایک ارادہ پیدا کر لیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو حق ہے اس کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمیں عملاً اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اس تمہید کے بعد اب میں یرز کروں کہ اخبار میں بھی جو اعلان ہم نے دیا اور ایک ہینڈ بل بھی جو شائع ہوا اس کو پڑھ کر بہت سے حضرات نے مجھ سے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ اتنے سارے موضوع آپ کتنی لمبی تقریر کریں گے. تو فی الواقع اس سے ایک تاثر یہ قائم ہوتا ہے کہ اتنے اہم سوالات, اتنے بنیادی سوالات, پھر اتنے مختلف سوالات, سنت کیا ہے, اتباع سنت کے تقاضے کیا ہیں, احیاء سنت کے معنی کیا ہیں, سلوک و طریقت کسے کہتے ہیں, تقرب الی اللہ کے وسائل و ذرائع کیا ہیں, ہمارے بنیادی فرائض کیا ہیں, آیا ہم محض فردن فردن انفرادی اعتبار سے بغیر کسی اجتماعیت میں شامل ہوئے اپنی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں یا نہیں. پھر اس سب سے علیحدہ ایک مسئلہ یہ کہ ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں, یہ مملکت خدا داد پاکستان, عطیہ خداوندی, اس کے شہری ہونے کے اعتبار سے ہمارے کیا فرائض ہیں, ان کو ہم کس طرح باحسن وجوہ ادا کر سکتے ہیں. تو یہ باتیں بہت سی ہیں لیکن ایک بات جان لیجئے, حقیقت یہ ہے کہ حقیقت وحدت ہے, اس کے اسپیکٹس ہیں کچھ مختلف. جیسے جنت کے بارے میں فرمایا اس کے بہت سے دروازے ہیں, کوئی ادھر سے داخل ہو گیا, کوئی ادھر سے داخل ہو گیا, داخل جنت میں ہو جائے گا. جہنم کے بھی بہت سے دروازے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ مختلف مسائل, ایک ہی مسئلہ ہے اصل میں کہ جس کے یہ مختلف پہلو, وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ بیٹھی نظر آئے. بہرحال میں اس خوش فہمی کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کہ میں ان ساری ہی باتوں کے بارے میں جو اساسات ہیں جن پر آگے فکر تعمیر ہوتی, جس طرح کہا مولانا روم نے کہ این قدر گفتین باقی فکر کن, آخر یہ عاقل و بالغ لوگوں کے لیے ایک ایک حرف اس طرح نہیں پڑھایا جایا کرتا, بنیادی باتیں سامنے آ جائیں تو انسان آگے خود غور و فکر کر سکتا ہے. اس اعتبار سے میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے بات شروع کر رہا ہوں, لیکن میں اب ذرا ترتیب بدل رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو آخری مسئلہ تھا اس اعلان میں اس پر بات کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے گزشتہ ایک سال کے دوران متعدد مواقع پر اس موضوع پر بڑی مفصل گفتگو کی, لہذا مجھے اس معاملے میں صرف چند باتیں بیان کرنے پر اکتفا کرنے میں کوئی حرج نظر نہیں آتا, وہ اعادہ ہو جائے گا, بات تازہ ہو جائے گا. پہلی بات یہ کہ میرے نزدیک اس معاملے میں قطعاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کے قیام کا جواز بھی کوئی نہیں ہے دین کے سوا، اور پاکستان کے استحکام کا معاملہ تو بہت آگے ہے، بقا تک کا کوئی امکان نہیں ہے دین کے سوا. اب اس میں دلائل اور شواہد اور تفصیلات، اس پر کئی گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے. تاریخی اعتبار سے یہ کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پر قائم ہوا، لیکن چھوڑیے اس کو، وہ قائم ہوا تھا 33 برس پہلے. اب غور کریں تو کوئی بنیاد، کوئی اساس، کوئی مرکز، کوئی محور اس کے لیے نہیں ہے سوائے دین کے. اچھی طرح جان لیجئے، ایک مسلم نیشن سٹیٹ کی حیثیت سے پاکستان کے مستحکم ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ مسلم نیشن سٹیٹ کے لیے اسلام کے علاوہ کسی نیشنلزم کی بنیاد ضروری ہے، ورنہ تو آپ اسلامک سٹیٹ کیوں نہ کہہ دیں. جب آپ نے یہ تین الفاظ استعمال کیے، مسلم نیشنل سٹیٹ، تو اس کے معنی یہ کہ کوئی اور نیشنلزم درکار ہے آپ کو، اور ہمارے پاس کوئی نیشنلزم نہیں ہے، نہ نسلی ہے نہ لسانی ہے. رہ گیا وطنی نیشنلزم، اس کے تو خلاف آپ نے جہاد کر کے یہ ملک بنوایا تھا. وطن کی بنیاد پر قومیت کی تعمیر، اس کی شدت کے ساتھ نفی کر کے تو یہ ملک حاصل کیا. ان مسائل پہ پر مفصل گفتگو کر چکا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں جو حضرات ہیں ان میں سے کسی کو اس میں اشتباہ ہے، تو مزید وقت صرف کرنا تحصیل حاصل. یہ ملک نہیں رہ سکتا اگر اسلام نہ ہو. کوئی سہارا نہیں، کوئی امریکہ اس کو بچا نہیں سکتا، کوئی پیٹرو ڈالر اس کے لیے محافظ نہیں بن سکتا، کوئی سہارا اس کے لیے نہیں ہے سوائے دین کے اور اسلام کے. یہ بالکل وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ معاملہ باقی مسلمان ممالک کے لیے اتنا صحیح نہیں ہے جتنا ہمارے لیے. ترکوں کے لیے ترک نیشنلزم ہے، عربوں کے لیے عرب نیشنلزم ہے، کہیں کوئی زبان کی وحدت ہے، وہ نقطۂ ماسکہ بنی ہوئی ہے، جوڑنے والی بات بنی ہوئی ہے. یہاں اور کچھ نہیں ہے سوائے دین کے، اسلام کے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ وہ اسلام اور دین صرف نعرے کا نہیں چلے گا، بہت چل چکا. اس میں اگر ایسنس نہیں ہوگا، حقیقت نہیں ہوگی، واقعہ نہیں ہوگا، تو وہ نعرہ بہت چل چکا، آپ نہیں چل سکتے. اس وقت جو صورت حال ہے کہ اس ملک کی انٹیگریٹی کے لیے اگر کوئی ضمانت ہے تو صرف فوج دے رہی ہے. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انہیبیٹیبل ہے ماشاء اللہ، تو یہ تو گویا کہ ہم نے خود اقرار کر لیا اس بات کا کہ عوامی سطح پر اس ملک کے رہنے والے لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ یہ ملک قائم رہ سکتا ہے. ورنہ ماشاء اللہ تو کوئی نارمل حالت تو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نارمل معاملہ ہے. تو یہ جان لیجئے کہ آخر فوج کب تک سہارا دے گی. اگر اس کا جو صحیح سہارا ہے، واقعی سہارا ہے، وہ اگر قائم نہیں ہوتا، اور آپ اس کو تو ٹالتے رہے وعدہ فردا پر، ہوگا کریں گے، بڑے لمبے مسائل ہیں، بہت پیچیدگیاں ہیں، جو باتیں پہلے تھی وہ اب بھی ہیں، تو یہ صرف نعرہ اور یہ زبانی کلامی اسلام جو ہے وہ نہیں چلے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو اس ملک کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے ذہنی و قلبی، اور میں اس کو دین کے منافی نہیں سمجھتا، انسان جہاں رہتا ہو اس کے کچھ حقوق ہیں اس پر جو عائد ہوتے ہیں. ہمارے دین نے تو ہمیں یہ بتایا جس راستے سے تم چلتے ہو اس راستے کے بھی تم پر حقوق قائم ہو جاتے ہیں. ہمارے دین کی تعلیم یہ کہ تمہارے گھر پر کوئی حملہ آور ہو اور تم اپنے مال اور اپنی آبرو کی حفاظت میں اگر اپنی جان دے دو، من قتل دون مالہ فہو شہید، تو جتنے بھی صحیح معاملات ہیں ان کے لیے ہمارے دین کے فلسفہ اور حکمت میں ایک مقام معین ہے. بہرحال جس کو بھی اس ملک کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے ذہنی اور قلبی اسے جان لینا چاہیے کہ اس کے استحکام کے ضمن میں جو کام اسے کرنا ہے وہ اس اصل دین کا احیاء، حقیقی احیاء، واقعی احیاء، فکر کی سطح پر بھی اور عمل کی سطح پر بھی، یہ واحد راستہ ہے اس ملک کے استحکام کا. باقی وقتی طور پر مسائل آتے ہیں، فورن پالیسی کیا ہو کیا نہ ہو، ہر شہری کا فرض ہے کہ سوچے، اپنے دماغ کو تالا لگا کر رکھ چھوڑنا درست نہیں ہے. یہ سینسر وغیرہ کے معاملات بھی درست نہیں ہیں. آپ شہریوں پر اعتماد بھی کیجئے، انہیں اظہار رائے کا موقع دیجئے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اندر ہی اندر کوئی مواد پکتا رہے. میں نے بھی مختلف مواقع پر اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آج جمعے میں عرض کیا تھا، میری اصل ذمہ داری نہیں ہے، اصل ذمہ داری ان کی ہے جنہوں نے ذمہ داری سنبھالی ہوئی. لیکن صحیح مشورہ دینا، سوچنا، غور و فکر کرنا، انتخابات ہوں یا نہ ہوں، فورن پالیسی کیا ہو، اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارے معاملات ثانوی ہیں. اصل میں تو اس جڑ جو ہے اس درخت کی وہ ہے دین. اگر اس کی آبیاری آپ کر رہے ہیں تو اس ملک کے استحکام میں آپ نے اپنا حصہ ادا کیا. میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی تھی جسے ہم نے اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے بہت بڑی بدبختی میں کنورٹ کر لیا ہے. ہمارے لیے خصوصی خوش قسمتی یہ تھی، ہمارا ملک بھی اسلام، جیسے حضرت سلمان نے کہا تھا کہ سلمان ابن اسلام، پاکستان ابن اسلام، ہماری قومیت بھی اسلام. اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. یہ کسی اور کے لیے پورے طور پر صحیح ہو نہ ہو، ہمارے لیے تو ہماری وطنیت اسلام، ہماری قومیت اسلام، ہمارا دین اسلام. یہ یکجہتی جسے میسر آ گئی ہو، آپ سوچئے اس سے بڑا خوش قسمت کوئی انسان ہوگا؟ کہیں یہ ہے کہ ایک شخص رہ رہا ہے امریکہ میں، سٹیزن شپ لے لی ہے، اب اس کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں. امریکہ کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریوں کا کوئی تعلق اسلام سے، دین سے نہیں. ایک شخص ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے، اس کے بال بچے وہاں ہیں، اس نے کوئی گھروندا وہاں بنایا ہوا ہے، کوئی سرکاری ملازمت میں کوئی جگہ ملی ہے، کوئی ذرا سا اگر کوئی اونچا منصب ہے تو اس نے کہیں ہاتھ اٹھا کر کوئی حلف بھی اٹھایا ہوا ہے، اس ملک کے ساتھ وفاداری. لیکن یہ کہ جب کہیں ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ آتا ہے، وہاں کا مسلمان کس درجے متضاد پریشر کے تحت آتا ہے، کیسا کانفلکٹ ہے کہ اس کا دل پاکستان کے ساتھ، لیکن وہ اپنے اس حلف کی وجہ سے، اس کے وجہ سے وہ پابند ہے کہ وہ اپنے ملک ہندوستان کی جو منفعت اور مصلحت کی چیزیں ہوں انہیں سامنے رکھے. کس قدر دباؤ میں ہے وہ شخص، اس کے ذہن پر کس قدر متضاد اثرات اس وقت. تو ہمارے لیے تو بہت بڑی خوش قسمتی تھی، لیکن ہم نے وہ فیزیولوجی کا جو قانون ہے، آل اور نن لا، اسے اپنے خلاف استعمال کر لیا. دین کو مستحکم نہیں کیا تو ہمارے لیے کوئی اور بنیاد ہے ہی نہیں. اگر کہیں معاملہ یہ ہو کہ مذہب تو ایک ہے، قومیت دوسری ہے، وطنیت کی بنیاد تیسری ہے، تو چلو مذہب کمزور ہے تو وطنیت کی بنیاد تو ہے، کہیں تو کھڑے ہو گئے، کسی قومیت کی بنیاد پر تو کھڑے ہو جائیں گے. وی ہیو نتھنگ ٹو فال بیک اپون. اگر دین سے تعلق درست نہیں ہوتا تو پھر ہمارا کوئی سہارا نہیں. یہ ہے صورتحال جس سے ہم دو چار ہیں، اور یہ باتیں دو اور دو چار کی طرح کی ہیں، میں نے متعدد مرتبہ عرض کی ہیں. لہذا یہ ساری گفتگو جو ہے، جو میں بعد میں اب کرنے والا ہوں، جس کا ریفرنس سارا دین سے ہے، دینی فرائض، دینی تصورات، یہ جان لیجئے کہ میرے اعتبار سے، میری رائے کے اعتبار سے، وہ صرف کوئی مذہبی اور دینی باتیں نہیں ہیں، وہ میرے وطن سے بھی متعلق ہیں، اور اس ملک کے لیے بھی جو استحکام کے ضمن میں میں اپنی کوئی ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں وہ بھی اسی کے حوالے سے. میں نے آج تین تو آیات پڑھی اور تین ہی حدیثیں پڑھی، ان پر میں چاہتا ہوں کہ ذرا اب ایک خاص ترتیب سے بات کروں، اور اس میں سب سے پہلے میں سنت کیا ہے اور اتباع سنت کا مقام کیا ہے اور احیاء سنت کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ضمن میں اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، حضرت عباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ایسا تھا اس سے ایسی رقت قلوب پر طاری ہوئی، وجلت منہ القلوب وزرفت منہ العیون، دل لرز کر رہ گئے اور آنکھیں جو ہیں ان میں آنسو آ گئے. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کانہا موعظۃ مودع، یہ تو ہمیں کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے الوداعی بات فرمایا ہے، کہیں آپ ہم سے رخصت تو نہیں ہو رہے. اور اگر یہ اس نوعیت کی کوئی بات ہے تو پھر ہمیں وصیت کیجئے، ہم کریں کیا؟ اگر آپ کے رخصت ہونے کا وقت ہے تو پھر ہمارا سہارا کون ہوگا؟ پاؤ سے نہ. اس پر آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. دیکھیے آیات جو ہم نے پڑھی سورہ آل عمران کی، اس میں بھی پہلے تقوی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی سے، والسمع والطاعت، اور دوسری تاکید کرتا ہوں سننے اور ماننے کی، نظم کی پابندی، افتراق نہ ہو. وہی ہے اس سورہ آل عمران کی آیت میں دوسری بات، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، وہی بات کہ گوہرے دریائے قرآن سفتام، یہ قرآن ہی کی تبیین ہے، تفہیم ہے. الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، مفہوم کل کا کل قرآن حکیم کا، ترتیب وہی ہے. اوصیکم بتقوی اللہ وسمع وطاع، وان تعمر علیکم عبد، خواہ تم پر کوئی غلام حاکم بن جائے، یعنی بڑا تمہارے لیے، تمہارے نفس کے لیے کٹھن ایک امتحان بن سکتا ہے، ہم آزاد، یہ غلام، غلام زیادہ، یہ ہم پر امیر ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ حضور نے اپنی حیات طیبہ کے جو آخری دو جیش روانہ کیے ان میں دونوں میں غلام کو رکھا. عرب کا ذہن جو ہے غلام آزاد ہو گیا اور تب بھی وہ اسے اپنے برابر نہیں سمجھتے، وہ مولا شمار ہوتا ہے، وہ کہیں درمیان میں آتا ہے، ان بٹوین غلامی اور آزادی کے، پوری آزادی نہیں، ان کے ذہن میں نہیں تھا یہ. تو حضرت زید ابن حارثہ کو حضور نے آزاد کیا تھا، آپ نے ان کی سرکردگی میں جیش بھیجا تھا غزوہ موتا، پھر ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما. ان تعمر علیکم عبد فانہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو بھی کوئی تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت کثیر اختلافات دیکھے گا. اس اختلاف میں اب تمہارے لیے کیا ہے، ٹارچ لائٹ کون سی ہے، تمہارے لیے روشنی کا مینار کون سا ہے؟ فرمایا فعلیکم، فعلیکم یہ فا ہے، ان اختلافات میں تمہارے لیے جائے پناہ. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین الماضیین، تم پر واجب ہے، لازم ہے میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اور میری سنت ہی کا تتمہ ہے اور زمیمہ ہے میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت. ایک دوسرے مقام پر جو حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جب 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو چکے گی امت، تو اس وقت وہ کون سا فرقہ نادیہ ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ کے جو التزام کریں گے اس کا کہ وہ دیکھیں کہ میرا طریقہ کیا تھا اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا تھا. اس کو یہاں پر معین کیا ہے خلفائے راشدین،
اصحابی کا نجوم وبأيهم اقتديتم اهتديتم، اور ہر گلے کا رنگ و بوئے دیگر است، ایک میں زہد کا رنگ غالب ہے، ایک میں مجاہدے کا رنگ غالب ہے، کسی کو انفاق سے زیادہ دلچسپی ہے، کوئی نمازیں پڑھنے سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، تو ان کے تو رنگ مختلف ہیں، لیکن جماعتی حیثیت سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ہو کر آئے گی سنت خلفائے راشدین المہدیین میں، اس لیے کہ یہ وہ دور تھا جبکہ ابھی امت ایک وحدت تھی، کوئی استراق نہیں تھا، یہ وحدت بھی تھی کہ مذہبی قیادت بھی وہی اور سیاسی قیادت بھی وہی، پوری مملکت ایک ہی ہے، کوئی مسلمانوں کی علیحدہ مملکت نہیں ہے، ایک ہی نظام ہے، اس وقت جو فیصلے ہوئے خلفائے راشدین المہدیین کے اجتہادات اگر ان کو اس وقت امت نے تسلیم کر لیا تو ان کے اجماع ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، تو وہ مجمع علیہ سنت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجس، اسے دانتوں سے کچلیوں سے مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، معلوم ہوا کہ آسان نہیں ہے، بڑے دباؤ آئیں گے، حالات کا رخ کچھ اور ہوگا، اس کو مضبوطی سے تھامنا، عضوا علیہا بالنواجس وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھنا نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اس لیے کہ جو چیز بھی نئی ایجاد کی جائے گی وہ گمراہی ہو۔ ایک تو اس حدیث کو ذہن میں رکھیے، اور ایک حدیث میں اور چاہتا ہوں کہ حضور نے یہ تو صحابہ سے بطور وصیت ایک بات فرمائی، ایک بات ایک اصول کے اعتبار سے ذرا دور کے زمانے سے متعلق، جب وہ دور آئے کہ امت میں فساد رونما ہو چکا ہو، سنت گم ہو گئی ہو بدعات کے ہجوم میں، اس وقت کیا کریں؟ یہ تو زمانہ وہ تھا کہ ابھی سنت جو ہے وہ ایک خورشید کے مانند نصف النہار پر چمک رہی، لیکن ایک دور ایسا بھی آ سکتا ہے کہ سنت بدعات میں گم ہو جائے، بدعات کا اتنا انبار ہو کہ اس میں تلاش کرنا مشکل ہو جائے کہ سنت کیا ہے۔ اس میں حضور نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد عمومی ظاہر ہو چکا ہو، اس وقت کوئی شخص میری سنت کو زندہ کرے، فلہو اجر و مئت شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر۔ اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیے اور بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، سنت کا ایک لفظ ہمارے ہاں ایک فقہی اصطلاح کے طور پر آتا ہے، فرائض سنن نوافل مستحبات، اور ہم عام طور پر ہر پھر کر جب لفظ سنت سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو ذہن میں وہی تصور آ جاتا ہے، میں نے جتنا سوچا یہی سارے فساد کی جڑ ہے، قانون اسلامی میں فقہ میں ایک چیز فرض، اس سے کمتر درجے میں سنت، اس سے کمتر درجے میں نفل، یہ بالکل دوسری تقسیم ہے، اس قسم کی جب جزوی سنتوں کا ذکر ہوتا ہے تو احادیث میں ایک لفظ آئے گا، اندازے بیان کیا ہوگا، من سنتی، ان نکاح من سنتی، السواک من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح میری سنت میں سے ہے، مسواک کرنا حضور کی سنت میں سے ہے، لیکن جب بولا جائے گا لفظ سنت ایک وحدت ایک مجموعی اعتبار سے تو اس کا مفہوم کیا، حضور کا طریقہ، حضور کا طرز عمل، بحیثیت مجموعی زندگی میں جو مختلف چیزیں آتی ہیں ان میں وہ توازن جو حضور نے قائم کیا، وہ نسبت و تناسب کے جو حضور نے ان اجزاء کے مابین برقرار رکھا، اس کل کو لیجئے ایز اے ہول، وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجزاء کا معاملہ، اپنی جگہ ہے، میں اس کا بھی انکار نہیں کر رہا، جس چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے حضور کا طریقہ یہ تھا اس کا اختیار کرنا یقیناً بہت بڑے اجر اور ثواب کا موجب ہوگا. لیکن یہ جو 100 شہیدوں کا جو کہا گیا ہے معاملہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ان جزوی باتوں کے لیے نہیں ہے، یہ معاملہ اس پورے طریقے کو اکثر نو زندہ کرنا. اس اعتبار سے فرض بھی سنت کا جز بن جائے گا. فرض ویسے سنت سے بالا تر ہے، سنت نیچے ہے فرض کے، لیکن اس پہلو سے جب آپ دیکھیں گے حضور کا طریقہ بحیثیت مجموعی، اس میں کچھ فرائض بھی ہیں، اس میں کچھ نوافل بھی ہیں، اس میں حضور کے معمولات بھی ہیں، حضور کے شب و روز کے انداز بھی ہیں، آپ کے شمائل بھی ہیں، یہ سب کے سب مل کر ایک عبادت بنیں گے تو اس میں تو فرض بھی آ گیا، اس میں نفل بھی آ گیا، اس میں سب کچھ آ گیا. وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس میں جو بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے، اس سنت کو آپ ہمیشہ دو حصوں میں منتصف سمجھیے. حضور کا طریقہ پہلا کیا ہے؟ اب دیکھیے وہ علامہ اقبال کا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. حضور کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کا سب سے اہم جز ہے عبدیت، جو آپ کے رگ و پے میں سراج کیے ہوئے، زندگی کے ہر مسئلے میں عبدیت. میں کھانا بیٹھ کر کھاتا ہوں غلاموں کی طرح، یہ وہ عبدیت جو ہے، یہ آپ کی پوری زندگی پر سب سے پہلی سب سے نمایاں چھاپ جو ہے وہ نمایاں چھاپ ہے عبدیت. اس کے بارے میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ اس عبدیت کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ یہ اس آئس برگ کے مانند ہے کہ اس کا اصل حصہ چھپا ہوتا ہے نگاہوں سے، تھوڑا حصہ باہر آتا ہے. رات کی تاریکیوں اور تنہائیوں میں عبداللہ کھڑا ہوتا تھا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات ہی کچھ اور ہے. اس کی وہ کیفیات بھی ہے کہ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقین، میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، مجھے کھلاتا اور کھلاتا ہے. وہ ہمارے کہاں فہم میں آئے گا، سمجھ میں آئے گا. اس سنت رسول کا دوسرا جزو اعظم جو ہے، جو کل کا کل ظاہر ہے، نمایاں ہے، سامنے ہے آنکھوں کے، وہ ہے سنت دعوت، سنت تبلیغ، سنت جہاد، سنت قتال، سنت ہجرت. یہ سنت پوری زندگی اس محور کے گرد گھوم رہی ہے، اس سے بڑی کسی سنت کا تصور ممکن نہیں. حضور کی سیرت اور شخصیت کا نمایاں ترین پہلو دعوت ہے، تبلیغ ہے، تلقین ہے، حق کی طرف بلانا ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، الا کلمۃ اللہ کی سعی ہے، اس کے لیے گھر بار کا چھوڑ دینا ہے، اس کے لیے گروہ کو منظم کرنا ہے، اس کے لیے جہاد ہے، قتال ہے. یہ سارا دوسرا جز ہے سنت کا. ان دونوں کو جمع کیجئے تو سنت رسول ایک وحدت کی حیثیت سے سامنے آئے. ان میں سے اگر کوئی شخص حضور کی نماز والی سنت کو لے لے اور دعوت و تبلیغ والی سنت کو ساقط کر دے، تو معلوم ہوا اس کا تصور سنت بہت ناقص، اور وہ معاملہ ہو جائے جو آج ہو رہا ہے کہ نماز میں بھی وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں ہی پر ساری گفتگو ہے، رفع یدین پر ہے اور آمین بالجائز پر ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ تو بالکل ہی بات جو ہے بہت دور چلی گئی. اگر یہ ہو اس پورے نقشے کے اندر، وہ سنت عبدیت، وہ سنت دعوت، دونوں کو پورے طور پر قائم کر کے پھر ان تفصیلات میں بھی آئیے، کیا کہنے نور لالا نور، اس کے بغیر یہ بے بنیاد، بے کار، لا حاصل. اس سنت کا احیاء ہے کہ جو مطلوب ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ شغف، مبارک ہیں، تہنیت کے قابل. لیکن یہ کہ سنت کا یہ تصور اور اس تصور سنت کا احیاء وہی مانا یہ ہو تو یقیناً فلہو اجر و میت شہید, اس میں کوئی شک نہیں. آسان نہیں ہے, دانتوں پسینہ آتا ہے. مسواک کر کے آپ نے سمجھا کہ مجھے 100 شہیدوں کا ثواب حاصل ہو گیا, کیا کہنے, اس سے زیادہ میڈ ایزی معاملہ تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ شہادت تو بیچاری جو ہے وہ بالکل ہی بے معنی ہو کر رہ گئی. یہ ساری سوچ کے اندر جو یہ ڈسپروپورشنیٹ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں, اس کا سبب یہی ہے کہ آپ نے کل کو جز بنا دیا, جز کو کل بنا دیا, تلپٹ ہو گیا سارا معاملہ, ویلیو سٹرکچر جو ہے بالکل ختم ہو کر رہ گیا. تو ہمارا تصور سنت یہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے, کوئی شک نہیں ہے علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے, 100% درست, بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دین ہماؤس, دین کی ہماری تعبیر یہ صحیح ہے کہ دین نام ہے اتباع رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شک نہیں. پہنچاؤ اپنے آپ کو حضور سے قریب تر, بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہماؤس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث, اگر وہاں تک تم نہ پہنچے, ان تک اگر رسائی نہ ہوئی, سنت رسول تک اگر نہیں پہنچے, تو یہ سب بولہ بھی ہے میرے نزدیک 100% درست, لیکن تصور سنت یہ. اب آئیے دوسرے موضوع کی طرف. یہ جو ہندوستان, پاکستان, افغانستان اور ترکی, یہ چار ممالک جو ہیں مسلمانوں کے, اس میں مذہبی تصورات میں تصوف اس طرح رچا بسا ہوا ہے, گھلا ہوا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس سے علیحدہ ہو کر بات کرنا, اول تو بات کرنا مشکل, بات آپ کر بھی دیں تو لوگوں کے سامنے ذہن میں اترے گی نہیں, سانچے ہی نہیں اترے, وہ تو اسکوائر پیگ انہیں راؤنڈ ہول ہو جائے گا معاملہ, اترے گا نہیں. تو ہمیں ضرورت ہے اس موضوع پر بھی کہ بات سمجھیں کہ بات کیا ہے. میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی ہے جس کو روایت کیا ہے صحیح میں اپنی امام بخاری رحمت اللہ نے اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی. اس میں ایک تصور آ رہا ہے جس سے بعض چیزیں جو صوفیہ کے حلقے کی ہیں ان کا اس بات ہوگا. ہمارے ہاں اس معاملے میں بڑی افراط و تفریح ہے, یا تو وہ لوگ ہیں کہ جو سرے سے اس کو غلط ہی سمجھتے ہیں, سرتا سر باطل سمجھتے ہیں, اس کے کسی جز کو بھی صحیح نہیں جانتے, اس کے کسی اصطلاح کا اگر کہیں پر آ جائے ذکر تو اس سے بھی انہیں کوئی انقباض ہوتا ہے, اللہ کے اولیاء کا لفظ شاید ان کو اتنا اچھا ہی نہ لگے. یہ کیا لفظ بول دیا, تقرب اللہ کی اصطلاح شاید انہیں اچھی نہ لگے. تو یہ معاملات جو ہے وہ ایک رخ کے, دوسری انتہا یہ کہ ساری گفتگو کرامات اولیاء ہی کی ہو رہی ہے, آگے پیچھے کو باطل, سارا معاملات بزرگان دین کا ہے, اور بزرگان دین کا سارا معاملہ کرامات, فرق عادت, ان کا کل دین, کل دینی تصورات اسی کے گرد گھوم رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی جو نقطۂ اعتدال ہے اس کو اس حدیث شریف کے حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجیے. پہلی بات فرمائی, اور یہ حدیث قدسی ہے, روایت میں صحیح بخاری کی روایت, اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری, پھر وہ روایت جو ہے وہ ہے حدیث قدسی, اللہ کا فرمان نقل کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات حضور نے فرمائی, من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. معلوم ہوا کہ کچھ ہوتے ہیں اللہ کے ولی دوست, قرآن سے بھی ثابت ہے, الہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور دوہرا معاملہ ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی ہے ان کا اور وہ ہے ولی اللہ کے. تو قرآن مجید میں بھی اصطلاح موجود, لیکن لفظ ولی کو پہچانی ہے اصل میں, اس کا بھی ہم نے اپنے ذہن میں نقشہ کچھ اور قائم کر رکھا ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے صدیق, خلیل, رفیق, ہر لفظ کے اپنے معنی ہے. صدیق دوست، رفیق جن میں باہمی ہمدردی کا مادہ رفق سے ہے، ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرتے ہوں وہ رفیق ہوں گے. خلیل ایک دوستی ہے، خلت یہ سب سے گاڑھا لفظ ہے ایک اعتبار سے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، امتیازی شان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ نے ابراہیم کو تو خلیل بنایا. اور وہ شاید آپ کو حدیث بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. معلوم ہوا اس پوری دنیا میں حضور کا خلیل کوئی نہیں ہے، اگر ابو بکر بھی خلیل نہیں ہوئے تو اور کون ہوگا. اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. معلوم ہوا کہ خلت کا تعلق تو صرف اللہ کے ساتھ. یہاں حضور کے اعتبار سے شرک کی گنجائش ہی نہیں، شرک صرف خلت حضور گوارا نہیں کر سکتے. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. تو یہ الفاظ اپنی جگہ ہے. ولی کے معنی کیا ہے؟ ولی کے لفظ میں ایک مفہوم موجود ہے، پشت پناہ، حمایتی، مددگار. یہ لفظ ذہن میں رکھیے. وہ اپنے ولی کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا، ایک ہے تکلیف میں نہ دیکھ سکنا، ایک ہے اس کی ذلت اور رسوائی کو برداشت نہ کرنا، جس کو آپ کہتے ہیں غیرت و حمیت. غیرت و حمیت اگر ہے تو یہ نسبت ولایت ہے، ورنہ نہیں. اب یہاں لفظ سمجھیے، اللہ کے ولی کون ہے جو اس کے دین کے لیے غیرت اور حمیت رکھتے ہیں؟ اللہ کو اپنی ذات کے لیے تو کوئی مدد نہیں چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کو اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی پشت پناہ درکار نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سبحان اللہ علواً کبیرہ. اللہ کو جو حمایتی مطلوب ہے، اللہ کو جو پشت پناہ مطلوب ہے، اللہ کو جو غیرت درکار ہے، جس حمیت کی ضرورت ہے، وہ ہے اس کے دین. اس کے لیے وہ قرض بھی باندھتا ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم. اس کے لیے وہ مدد کی پکار بھی لگاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. کیا معنی؟ اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ کے دین پر خرچ کرو پیسہ تو یہ اللہ کو قرض حسنا ہے. اللہ کے دین کی حمیت اور غیرت اگر ہے تو یہ اللہ کی ولایت ہے. یہ ہے معاملہ. وہ ولایت نہیں ہے کہ دین سرنگو ہوا کرے، حدود اللہ پامال ہوں، ہوتی رہیں، شاعر کا مذاق اڑ رہا ہو اڑتا رہے، اپنے بیوی بچے کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنے تہجد میں ہے اور اپنے نوافل میں ہے اور اپنی تسبیحوں میں ہے اور اپنے چلوں میں ہے. یہ اس تصوف کی پرورشن ہے، یہ اس کا منہ چڑانے والی بات ہے. یہ نسبت ولایت نہیں ہے، یہ منہ پر دے کر ماری جانے والی بات ہے. وہاں وہ حدیث ذہن میں رکھیے، اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلہا، قال فقال ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرف عین، قال فقال اقلبها علیہ و علیہ فان وجهه لم یتمعر فی ساعۃ قط. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو، فلا فلا بکتیوں کو تلپٹ کر دو، الٹ دو. حضور نے فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، اللہ اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تیرا فنا بندہ بھی ہے، لم یاسے کا طرفت عین. طرفت عین کا ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے، پلک جھپکنے جتنی دیر. ویسے یہ طرفا کے معنی ادھر سے ادھر ہو جانا نگاہ کا، اتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں ہوئی. اب گواہی دینے والے کون؟ جبرائیل، کوئی کرائے کے وکیل نہیں. کہاں گواہی دی جا رہی ہے؟ بارگاہ خداوندی میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہ بول سکے. یوم یقوم الروح والملائکۃ تو صفا لا یتکلمون الا من نزل له الرحمن وقال صوابا. یہاں کوئی مبالغہ نہیں ہے، ایک شخص کی ذاتی نیکی کا تصور یہ. لم یا سے قطر فتح قال فقال, حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ نے جو حکم دیا وہ کان سے سنیے. اقلبہ علیہ وعلیہم, الٹو اس کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر. فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط, اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت اور غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا. بے غیرت انسان. دیکھیے میں نے لفظ ولایت کو پہلے واضح کر دیا, اس کا اصل موضوع کیا ہے؟ حمیت و غیرت. پشت پناہی یہ اگر نہیں ہے تو ولایت نہیں, ولی ہونے کی نسبت کا کوئی سوال نہیں. آپ کے والدہ کی شان میں کوئی کچھ کہہ بیٹھے, پورے جسم کا خون جو ہے وہ آپ کے چہرے پر جمع ہو جائے, مرنے مارنے پر تل جائے. اللہ کو جو چاہے کوئی کہتا رہے, اس کے دین کا جو بھی مذاق اڑ رہا ہو اڑتا رہے, اور آپ مگن ہیں, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس کے ذہن میں یہی تصور رہے ولایت کا اور نیکی کا اور اعلی مراتب حاصل کرنے کا, یہ تصور نہیں ہے. ولی کا یہ مفہوم جان لیجئے تو اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ من عادا لی ولی فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی کو للکارا, اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اللہ بھی تو اس کا ولی ہے. جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی وہ ہمتن میرے دین کا حمایتی بنا ہوا ہو اور میں اسے چھوڑ دوں. جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہوں. یہاں قد آذنتہ بالحرب, یہ جو قد لگتا ہے فعل ماضی پر, یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا سینس پیدا کرتا ہے, کر چکا ہوں, میری طرف اعلان جنگ ہو چکا ہے. اب اعلان جنگ میں البتہ یہ ہے کہ اللہ کی جنگ جو ہے وہ ہماری آپس کی جنگ کی طرح نہیں ہے, تلوار لے کر تو اللہ نہیں آتا. اللہ کی جنگ کے لیے کچھ کیفیات ہیں, اللہ کا بھی ایک قید ہے اور مکر ہے, اللہ بھی چال چلتا ہے لیکن اس کی تدبیر بڑی خفی ہے. انہم یکیدون کیدم واکید کیدم, اور اللہ کی ایک بہت بڑی چال ہے امحال و تمہیل, امہلہم رویدا, ہم ان کی رسی دراز کریں گے, یہ اور جری ہو جائیں ذرا اور اپنا اندر کھول کر سامنے لے آئیں, اپنا خود سے باطن ظاہر کر لیں, پھر پکڑیں گے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, یہ استدراج جو ہے جس کے تصور سے لوگ کانپ جاتے رہے کہ کامیابی ہو رہی ہے, ایک شخص غلط راستے پر جا رہا ہے, ہجوم اس کے گرد جمع ہو رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب. معلوم ہوا کہ یہ استدراج ہے, اللہ تمہاری دور ڈھیلی کر رہا ہے, کانٹا پھنسا ہوا ہے تمہارے حلق میں, جا کہیں نہیں سکتے, وہ دور ڈھیلی ہو رہی ہے, استدراج ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان قیدی متین, ڈھیل دوں گا مہلت دوں گا, میری چال جو ہے بڑی پختہ ہے مضبوط ہے, اس میں کسی زوف کا سوال نہیں, میری دور توڑا کر کوئی مچھلی نہیں جا سکتی, دور بڑی پکی ہے. ان قیدی متین, لہذا مجھے جلدی کی ضرورت نہیں ہے, کر لیں گے جو کچھ کرنا. بہرحال وہ مضمون اپنی جگہ پر, ایک علمی اعتبار سے پہلی بات آپ نے یہ سمجھ لی کہ ولایت حق ہے, یہ ایک نسبت ہے بندے کی اپنے رب کے ساتھ. وہ نسبت کیا ہے اس کو اس اعتبار سے سمجھیے, وہ حمیت, وہ غیرت, وہ پشت پناہی دین کی. معلوم ہوا کہ اب وہ سنت کا تصور اور ولایت کا تصور آ گئے قریب, ایک دروازے سے داخل ہوں گے تب بھی اسی شہر میں اور دوسرے دروازے سے آ جائیں گے تب بھی اسی شہر میں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے دو ذرائع ہیں. پہلی بات یہاں یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے, دو نتیجے نکل آئے. یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے, پوری شریعت اور پوری طریقت اور کل سلوک اس کا لب لباب اگر کہیں گے تو وہ تقرب اللہ ہے. نماز پڑھو کس لیے؟ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ.
تقرب مقصود ہے.
شریعت چلنا، طریقت چلنا، سلوک چلنا، چلتے کاہے کے لیے؟ کسی منزل سے قریب ہونے کے لیے. وہ منزل کیا ہے؟ وہ قرب الہ. اب دیکھیے دوسرے الفاظ، صراط، صراط مستقیم، صراط السبیل، سواء السبیل، قصد السبیل. راستے کا مقصود کیا ہے؟ کسی منزل تک پہنچانا. منزل کیا ہے؟ اللہ کا قرب. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر. سیدھا راستہ جو ہے وہ تو عید اللہ کے پاس لے جاتا ہے. جیسے آپ کا یہ سڑک وہاں جا کر ختم ہوتی ہے، یہ سڑک سیدھی آپ کو اس جگہ لے جائے گی. عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. سیدھا راستہ ٹھیک اللہ کے پاس پہنچاتا ہے. ادھر ادھر کے ٹیڑھے جو ہیں وہ ادھر بھٹکا دیں گے، ادھر بھٹکا دیں گے. لیکن تقرب الی اللہ کے لیے اس حدیث میں، یہ بہت قیمتی حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے، دو ذریعے بتائے. تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل. ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ بڑی عجیب ہے. تقرب بالفرائض اللہ کو بہت پسند ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. جو چیزیں میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہیں ان کو بجا لا کر میرا تقرب جب حاصل کرتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ کوئی اور چیز پسند نہیں. یہ ہے تقرب بالفرائض. دیکھیے یہاں لفظ سنت نہیں ہے، یہاں فرض کے فوراً بعد نفل آ گیا. یہ ایک اور انداز سے تقسیم ہے. ایک وہ چیزیں جو اللہ نے عائد کر دی ہیں، لازم کر دی ہیں، فرض کر دی ہیں، اس پر آگے بحث ہوگی وہ فرض کیا کیا ہے. اور ایک ہے جو اس سے آگے انسان خود اپنی آزاد مرضی سے کرتا ہے، وہ نفل ہے. یہ ہر میدان میں ہے، نماز فرض ہے، نماز نفل ہے، صدقات واجبہ ہے، زکات ہے، عشر ہے، صدقات نافلہ ہیں جو آپ اس کے علاوہ دیں. صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ خرچ کرنا فرض ہے، آقی جتنے کرے وہ نفل ہے. تو جتنے فرائض ہیں ان سب میں ذہن میں رکھیے کہ ایک تو درجہ وہ ہے جو کرنا لازم، اور ایک درجہ اس سے جو بالا تر ہے اس پر جو اضافی ہے وہ نفل. اب یہاں فرمایا کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں اپنے بندے پر ان کے بجا لا کر مجھ سے تقرب جو حاصل کرتا ہے تو یہ عمل مجھے محبوب ترین. لیکن یہ بہت بڑا لیکن ہے، ویری بگ بٹ. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. اور میرا بندہ اگر نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب تلاش کرتا رہے، چاہتا رہے، کوشا رہے، پہم اس میں جد و جہد کرے، بڑھتا چلا جائے، لا یزال، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. عجیب انداز ہے. شخصا محبوب وہ ہے جو تقرب بالنوافل کی منزل طے کر رہا ہے. طریقے کے اعتبار سے محبوب تقرب بالفرائض ہے. اچھا، محبوبیت خداوندی کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، ہم تو اگر کوئی انسان ان الفاظ کو بولتا تو وہ کفر بھی قرار پاتا اور شرک بھی قرار پاتا، اور اس میں تو عینیت ہو جاتی، اس میں بندے اور اللہ کی تقسیم ختم ہو جاتی، نہ معلوم کیا کیا مصیبتیں اس میں آتی اگر کسی انسان کا کلام ہوتا. یہ کلام کس کا؟ اللہ کا. حدیث قدسی ہے. نقل کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. ہم کہہ سکتے ہیں یہ الفاظ، اللہ پاؤں بن جائے بندے کا. چلیے کان اور آنکھ پر بھی کچھ
جو عاملہ تھا سر سے متعلق چیز تو ہے, پاؤں بن جائے. وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ, اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو لازماً اس کو دوں گا. وَلَا إِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ, اور اگر مجھ سے وہ کہیں پناہ طلب کرے گا تو کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے اس بندے کو پناہ نہ دوں. اب اس کا ایک نتیجہ جان لیجئے, کرامات اولیاء کے لیے یہ سند ہے, یہ نص ہے. اللہ جس کے پاؤں بن گیا ہو اس کے چلنے کو آپ اپنے حساب کتاب سے ناپیں گے, کس سپیڈ سے چلا, کیسے چلا, بڑی حماقت ہے, پاگل پن ہے. جس کی آنکھ اللہ بنا ہوا ہو اس کے بارے میں آپ سوچیں یہ کیسے دیکھ لیا. یہ مدینہ منورہ کے ممبر پر بیٹھے ہوئے کیسے دیکھ لیا میدان جنگ شام کا, پاگل پن ہے. یہ کیسے کا سوال آپ کے ذہن میں آیا, اس میں استبعاد محسوس ہوا تو بڑی موٹی سی بات آپ نے نہیں سمجھی. اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ایکس ریز جو ہیں وہ آپ کی ہڈیوں کے اندر سے گزر جائیں تو اللہ کا نور کس کو چیر جائے گا. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود, گاہ الٹ کے رہ گئی میرے توہم آتما. کیفیت ہے فإنها یا حنظلہ تو ساعتن فساعتن, اے حنظلہ یہ کیفیات مستقل نہیں ہوا کرتی, ہوتی ہے, کبھی ہوئی پھر ہو گئی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود, گاہ الٹ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ اصولاً اس حدیث کو جو شخص مانتا ہو صحیح, یا تو اسے صحیح بخاری سے کھرک دے, اگر ہے تو پھر وہ ساری چیزیں امکانی حد تک صحیح. کسی معین واقعے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط. ہو سکتا ہے کہ کوئی استدراج ہو رہا ہو, کوئی اللہ ڈھیل دے رہا ہو, کہیں کسی فوت شدہ کسی اپنے نیک بندے کی روح کی بجائے کہیں کسی شیطان نے آ کر کوئی بات جو ہے وہاں پر آپ کو سجا دی ہو, کچھ نہیں. اس لیے کہ اس سے محفوظ صرف نبی ہوتا ہے, باقی کوئی شخص محفوظ نہیں, بڑے سے بڑا ولی محفوظ نہیں. محفوظیت معصومیت یہ ہے انبیاء کا خاصہ ہے, لہذا بڑے سے بڑا جو ولی ہے اس کو بھی شیطان کسی کو چکمہ دے سکتا ہے. صحابہ کرام کو چکمہ دینے کی کوشش کی, احادیث کے اندر صحیح واقعات موجود ہیں. حضور نے فرمایا یہ شیطان تھا, تم نے پہچانا نہیں اسے. حضور نے فرمایا کہ شیطان صرف میری تمثل اختیار نہیں کر سکتا, باقی ہر ایک کا کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ مجھ سے شیخ عبد القادر جیلانی کی روح نے یہ کہا, میں امکان تو مان لوں گا, ہو سکتا ہے, لیکن واقعتاً انہیں کی روح نے کہا یہ مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے کوئی شیطان لعین ہو جس نے آپ کو آ کر کوئی الٹی پٹی پڑھائی ہو اور کہا یہ ہو کہ میں عبد القادر جیلانی کی روح بول رہا ہوں. ان دونوں چیزوں کو اپنی جگہ سمجھیے. انکار کر دینا جو ہے ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے, محال ہے, وہ تو پھر اس کے خلاف. اللہ پاؤں بنا ہے, بنتا ہے, اللہ کان بنتا ہے, اللہ آنکھ بنتا ہے, اللہ ہاتھ بنتا ہے, وہ اس حدیث سے ثابت ہے. لیکن کسی معین واقعے کے بارے میں تعین کے ساتھ, حتمیت اور یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کسی شخص سے معین پر ایمان لانے کا ہمیں مکلف نہیں کیا گیا. ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہستی ہے جن پر ایمان کا مطالبہ ہے. آگے نہ ابو بکر پر ایمان ہے, نہ عمر پر ایمان ہے, نہ شیخ عبد القادر جیلانی پر ایمان ہے, نہ شیخ معین الدین اجمیری پر ایمان ہے. ایمان کسی پر, ہم تو صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتے. خطائیں ہو سکتی ہیں, خطائیں اجتہادی ہوگی, بدنیتی نہیں ہوگی, خطا ہو سکتی. تو ایک تو یہ توازن پیدا کرنا ہے کہ ان چیزوں کا بالکل انکار کر دینا جو ہے وہ در حقیقت دین کی ایک بہت بڑی حقیقت سے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے. نقصان آپ کا اپنا ہوگا, کسی کا کچھ نہیں بگڑے. اگرچہ تعین کے ساتھ کسی بات کی ہم نہ تصدیق کریں گے نہ توثیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے, وہ جانے اس کا اللہ جانے, ہمیں کیا ضرورت. ہمارے لیے اصل جو دلیل رہا ہے وہ کتاب ہے, وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مانا جاتا ہے تصوف کے حلقے میں کسی ولی کا کشف دوسرے پر حجت نہیں ہے, اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اسے یہ محسوس ہو رہا ہو یقین کے ساتھ. آخر ایک انسان کی فطرت بھی تو ہے, بتاتی ہے, گواہی اندر سے مل جاتی ہے, اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اسے یہ محسوس ہو رہا ہو یقین کے ساتھ. آخر ایک انسان کی فطرت بھی تو ہے, بتاتی ہے, گواہی اندر سے مل جاتی ہے. اگر اسے یقین ہو جائے کہ اس میں شیطنت نہیں ہے بلکہ یہ خدائی الہام ہے یا یہ رحمانی مجھے کچھ القا ہوا ہے, اگر اسے یقین ہو تو اس پر حجت ہو جائے گا, بشرطے کہ وہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو. باقی کسی اور پر تو حجت ہے ہی نہیں, وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو تب بھی حجت ہو. یہ مانی ہوئی بات ہے, لیکن ان کا انکار یہ بہت بڑی غلطی ہے. البتہ جو بات یہاں سمجھنے کی ہے وہ سمجھ لیجئے, اس میں جو نسبت ہے وہ میں دو حوالوں سے سمجھا دوں گا. ایک تو یہ کہ افضل طریقہ جو ہے وہ تقرب بالفرائض ہے. اگرچہ اعلیٰ تر طریقہ جو ہے, بلند تر منزل جو ہے, وہ تقرب النوافل سے ہے. اس کی ایک مثال میں نے پہلے بھی دی تھی, ایمان کی بحث چھڑی. ہم یہ مانتے ہیں کہ افضل ترین ایمان صحابہ کا. حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا, تمہارے نزدیک سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے, دل آویز سب سے زیادہ پیارا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے غور کر کے کہا کہ ملائکہ کا ہے. مشکات میں یہ روایت موجود ہے, بالکل آخری حصے میں. حضور نے کہا ملائکہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے, وہ تو اللہ کے حضور میں ہے, قریب ہے. تو صحابہ نے پھر کچھ ترمیم کر کے کہا کہ پھر انبیاء کا ہے. حضور نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے, انہوں نے کون سا کمال کیا ایمان لا کر, ان پر تو وہی نازل ہوئی ہے. اب انہوں نے جھجکتے کہا پھر ہمارا ہے. حضور نے فرمایا کہ تمہارا کیا ایمان ہے, تم نے مجھے دیکھا ہے, میری صحبت سے فیضیاب ہوئے ہو. میرے نزدیک خوبصورت ترین ایمان, دل آویز ترین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو ہمارے بعد آئیں گے. اور انہیں کیا چیز ملے گی؟ میں نہیں ملوں گا, میری صحبت نہیں ملے گی, انہیں کتاب ملے گی اللہ کی, اور وہ اس پر ایمان لائیں گے. ان کا ایمان میرے نزدیک اعجب ہے, حسین ترین ہے, خوبصورت ترین. اب یہ دو چیزیں ہو گئی, اعجب ہونا اور ہے افضل ہونا, اور افضل تو صحابہ کا ہی رہے گا. وہی معاملہ یہ ہے کہ افضل جو ہے وہ تقرب بالفرائض ہے, اعلیٰ جو ہے وہ تقرب النوافل. ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے, اس سے بات بالکل کھل جائے گی. ایک ہے پہلی منزل ہے کہ دوسری منزل, بلند تر کون سی ہے دوسری, اہم تر کون سی ہے پہلی. پہلی کا تصور تو دوسری کے بغیر ممکن ہے, دوسری کا تو امکان ہی نہیں پہلی کے بغیر, اس کا سارا دار و مدار اس پہلی پر ہے. اگرچہ رہے گی نیچے, بلند تر جو ہے منزل وہ دوسری ہے. یہ ہے وہ مقام, لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا ولئن سالنی لاعطینہ لاعطینہ ولئن استعاذنی لاعیذنہ. یہ ہے بلند تر منزل, اونچی وہی ہے, لیکن پہلی منزل وہ قائم کیے بغیر ادھر آپ دوڑ رہے ہیں, پاگل ہیں, دماغ خراب ہوا ہے. یہ دوسری منزل کہاں آپ بنانے چلے ہیں؟ یہ تو کوئی شیخ چلی کے دماغ میں بن سکتی ہے, کسی لیونیٹک کے ذہن میں اس کا تصور آ سکتا ہے, کسی صحیح دماغ شخص انسان کے ذہن میں اس کا تصور نہیں آ سکتا. وہ تو پہلی منزل ہے, محبوب تر اللہ کو وہ ہے. مما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, جو میں نے فرض کیا ہے اس کے ذریعے سے تقرب جب کرتا ہے تو اس سے زیادہ محبوب ہے مجھے اور کوئی نہیں. اب یہ ہمارا تصور تصوف کے مختلف مسائل کے بارے میں. اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے، اب میں آخری بحث پر چلوں گا. تصوف کے میدان میں اہم ترین بحث ذکر کی، ہمارا ایک تصور اس میں بھی ہے. یہ نہ سمجھیے کہ ہم کسی سلوک پر نہیں ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ سلوک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے سنت اور سلوک کو جمع کیا، ہم نے سلوک کے غلط تصورات کو چھوڑا، جہاں وہ اوپر کی منزلیں تعمیر ہوتی ہیں نچلی منزل کے بغیر، جہاں وہ سارا زور جو ہے وہ ذات پر ہے، حمیت دین کا معاملہ جو ہے خارج از بحث ہو گیا ہے. ہم نے اس کو ترک کیا تو اعلیٰ وجہ البصیرہ ترک کیا. یہ نہیں کہ ہم تصوف اور اس کی جو مطلوبہ چیزیں ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں، ان کو نہ مانتے ہوں نہ سمجھتے ہوں. معاذ اللہ، قرآن مجید، اس کا لب لباب ایمان، ایمان کا لب لباب توکل اور راضی برضائے رب رہنا، یہی تصوف کا حاصل ہے. برو کشیر سے پیچا کے ہست بود مرا، چوک بہا کے مقام رضا کشود مرا. کون اس کا انکار کرے گا؟ معاملہ ذرائع کا ہے. ہمارے نزدیک ذکر جس کو بھلا دیا گیا، جس کو پسے پش ڈال دیا گیا، اور ہمارے ساری جو ذہنی اور فکری کجروی ہے اس کا اصل سبب یہی ہے، وہ ذکر اپنے ہدف سے ہٹ گیا ہے. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، وہ ذکر ہے قرآن. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ وكذلك انزلنا اليك الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. الذکر مجسم ذکر، سرتا سر ذکر، وہ ہے قرآن. اسے پڑھو، اسے حرز جاں بناؤ، اسے ذہن میں اتارو، اس کو حفظ کرو، اس کی تلاوت سے آنا لیل و آنا نہار کو زندہ کرو. یہ ہے اصل سے. اس کے بعد اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصد ذکر ہے. اور سنت محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نفلی ذکر جو ہے اس کو بھی حضور نے نماز کی شکل کے اندر سمو دیا ہے. رات کی عبادت نفلی عبادت، لیکن نماز، طویل نماز، طویل قرآت، ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، تین سورتیں طویل، طویل ترین سورت. یہ طریقے چھوڑ کر ہم نے ضربیں لگانی سیکھی ہیں، خاص آسن ایجاد کیے ہیں، نشست کے خاص انداز ہم نے نکالے ہیں. یہ کہاں سے آئے؟ ان میں سے جو منصف مزاج لوگ ہیں یہ مانتے ہیں کہ یہ حضور سے نہیں ہے، یہ کچھ اور لوگوں کی اپنی اجتہادی کچھ تجرباتی معاملات ہیں. لیکن میں نے کہا سنت، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضور کا سلوک کون سا تھا؟ یہ سلوک بالفرائض، اس کے اندر اصل اہمیت اس کی. خیر، حضور کا معاملہ تو اب ہم کیا عرض کریں گے؟ ان کے بارے میں تو کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ خود اللہ بھی اب اس پر قادر نہیں ہے کہ دوسرا محمد پیدا کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن کہنے والوں نے تو کہا. اور بڑے بڑے صاحب علم، بڑے بڑے منطق کے ماننے والے، فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان، مجاہد بھی تھا، عالم بھی تھا، منطقی بھی تھا، فلسفی بھی تھا، اور وہ علوم عقلیہ اور نقلیہ دونوں کا جانے. تو خیر چھوڑیے اس بحث کو. حضور کا معاملہ جو ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ ایوکم مثلی ابھی تو عند ربی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے، ان کا سلوک کون سا تھا؟ یہ سلوک بالفرائض ہے. اس میں سارا زور جو ہے کس پر ہے؟ وہ فرض کا تصور میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تب بات اور کھل جائے گی. بدقسمتی سے بعد میں اس کی بھی ایک سبب ہے اس کا. جب اسلامی ابھی دین جو ہے وہ سرنگوں تھا، نافذ نہیں تھا، قائم نہیں تھا، تو پہلے تو یہی فرض ہے کہ اس کو قائم کرو. نفل کا کیا سوال؟ پہلا فرض تو ابھی وہ فرض ہی موجود ہے، ان اقیم الدین، قائم کرو. لہذا اس سے کہاں فرصت؟ اسی میں لگے ہوئے ہیں، ہر آن اسی میں ہے، جد و جہد اسی کی ہے، محنت اسی کی ہے. ہاں البتہ بعد میں جب دین ہو گیا غالب،
شریعت ہو گئی نافذ، اللہ کا حکم چل رہا ہے، عدالتیں ہیں، قاضی ہیں، فتوے ہو رہے ہیں، شریعت خداوندی کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، اب کچھ دوسرا امکان پیدا ہوا، اب اللہ سے لو لگاؤ۔ لہذا یہ پھر دور خلافت راشدہ کے بعد یہ پھر دوسرا سلوک بن نوافل ہمیں نظر آتا ہے، وہ وہاں اس کی توجیہ بھی ہے، اس کے لیے جواز بھی ہے، اس کے لیے صحیح مقام اور محل بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہی معاملہ ہمارے ہاں چلتا آیا، یہاں تک کہ وہ سارا ہمارا نظام زندگی کا پورا قصر جو ہے سرنگوں شریعت پامال، لیکن اب وہ تصوف کا جو راستہ جو گھٹی میں پڑ گیا وہ تو وہی چل رہا ہے، وہ لوٹ نہیں رہا اپنی اصل کی طرف، صورت بدل گئی، اب پھر ضرورت ہے اسی سلوک کی جو صحابہ کرام کا سلوک تھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ دیکھیے ابھی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں عوامی سطح پر خرابیاں تھیں، وہ اکبر کا دین الہی بھی آ گیا تھا لیکن شریعت ڈھانچہ موجود تھا، انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی لیکن سنت رسول پر صوفیاء کے حلقوں میں سے پہلی مرتبہ زوردار اگر کوئی ایمفیسس آپ کو ملے گا تو وہ شیخ احمد سرہندی ہے رحمت اللہ علیہ، جہاں سے آج میں نے بات شروع کی سنت علیکم بسنتی۔ اس کے بعد جب انگریز آ گیا اور ہماری وہ پوری عمارت ہی زمین بوس ہو گئی تو اب پھر ایک اور احمد اٹھا، یہ اس نام نامی کی برکات سمجھ لیجئے، وہ احمد سرہندی تھے، یہ احمد بریلوی ہیں، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے وہ جہاد کا نعرہ لگایا، سلوک محمدی کو تازہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلسلہ قادریہ ہے اور یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے اور یہ سلسلہ چشتیہ ہے اور یہ سلسلہ سہروردیہ ہے، ہمارا طریقہ جس میں قتال ہے، جس میں جنگ ہے، جس میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر آ جانا ہے، وہ طریقہ جو ہے وہ طریقہ محمدیہ ہے، یہ سلسلہ محمدیہ ہے جس کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اس سلسلہ محمدیہ کا ذکر قرآن مجید اولین، یہ ہے ہمارا تصور، تقرب الی اللہ کا ہمارا تصور کیا ہے، سلوک اور طریقت کے بارے میں ہمارے نظریات کیا ہیں، تقرب کے وسائل و ذرائع کون سے ہیں، ان میں کیا ریشیو پروپورشن ہے۔ اب آئیے صرف آخری بات میری رہ گئی ہے، ساری گفتگو اب یہاں آئی کہ وہ فرائض کیا ہیں، جو پہلا کوسچن تھا میرے اس ہینڈ بل پر، ادرو قرآن ہمارے بنیادی دینی فرائض کیا ہیں، اس کو سمجھ لیجئے تو سارا مسئلہ مکمل ہو جائے گا۔ اب یہاں بھی یہ جانیے کہ جیسے برانچنگ ہوتی ہے، ایک تنا ہے چار شاخیں نکلی اس سے پھر اور چھوٹی شاخیں ہیں پھر پتے ہیں، فرض کا تصور آپ کو ہر لیول پر ملے گا، سب سے پہلا فرض انسان پر یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بنے، یہ تنا ہے فرض کا، تنا یہ ہے، اعبدوا ربکم کونوا عباد اللہ اخوانا، اس سے آگے یہ ہو جائے گا نماز بھی پڑھیں، وہ بھی فرض، یہ شاخیں پھوٹیں گی، نمازوں میں پھر فرض ہے، کچھ سنتیں ہیں اور شاخ پھوٹ گئی، سنت کی ایک رکعت میں بھی کچھ فرض ہے، نماز تو آپ نے چار رکعت سنت، نیت تو سنت کی نیت کی ہے، اس میں سجدہ واجب ہے فرض ہے، اس میں قرات فاتحہ کی لازم ہے فرض ہے، تو یہ فرض جو ہے یہ یہاں سے وہاں تک چل رہا ہے، پرائمری کانسیپٹ آف فرض، سیکنڈری کانسیپٹ آف فرض، ٹرشری کانسیپٹ آف فرض، ان کو اس ترتیب کے ساتھ نہیں سمجھیں گے تو ذہن کے اندر ایک کنفیوژن ہوگا، نماز پڑھ لی فرض ادا ہو گیا، روزہ رکھ لیا فرض ادا ہو گیا، اور کون سا فرض مانتے ہو، اسی لیے یہاں لفظ کیا تھا، بنیادی فرائض کیا، بنیادی فرائض پہ دیکھیے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اگر ایک لفظ میں چاہیے آپ کو تو ایک لفظ ہے عبادت رب، بندے بنو، اس کے لیے دو اصطلاحات اور آتی ہیں ایک ہی بات کو واضح کرنے کے لیے. اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اسلموا، سر تسلیم خم کرو. مفہوم ایک ہی ہے. بندے بنو، غلامی اختیار کرو، بندگی کی روش اختیار کرو، اطاعت کرو، گردن جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو. مفہوم ایک ہے. پہلا فرض سارے فرائض کی جڑ اور بنیاد، اور آسان نہیں، بڑا کٹھن فرض. بڑے بڑے موانع ہیں. سب سے پہلا مانے نفس سے، ماں ہم کم طرف فرعون نیش، لیکن اراون اراون نیش. نفس نہیں مانتا، ماحول نہیں مانتا، بیوی بچے نہیں مانتے، برادری نہیں مانتی، رشتہ دار نہیں مانتے. ایک دائرہ، دوسرا دائرہ، تیسرا دائرہ، ایک ایک سے عہدہ برا ہونا. چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. پہلا فرض یہ ہے اللہ کے بندے بنو. لیکن بندگی جزوی نہیں ہے، جزوی ہوتی ہے ملازمت، غلامی نہیں ہوتی. غلام سموچا غلام ہوتا ہے، غلام ہم وقت غلام ہوتا ہے. ملازمت ہے جزوی معاملہ، آٹھ گھنٹے کام کروں گا، سال میں اتنی چھٹیاں بھی لوں گا، یہ ملازمت ہے. اس آٹھ گھنٹے کے بعد تو کون اور میں کون، ہم برابر ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. جو فرض میں نے اپنے ذمہ لیا تھا وہی کروں گا، یہ نہیں کہ جھاڑو دلوانے لگ جاؤ دفتر میں مجھ سے. ملازمت تو یہ، لیکن عبدیت وہ ہما وقت سموچے ادخلو فی السلم کافت، کل کے کل آنا پڑے. یہاں ایک حکم توڑا، اگر جان بوجھ کر توڑا، سرکشی کے جذبے کے تحت توڑا، اس پر اصرار کیا، تو ایک جرم، ایک خلاف ورزی سارے کیے کرائے پر فارغ کر دے. بلا من کسب سیئتن، ایک برائی اس نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کی، ایک برائی. واحاطت میں ہی خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ایک جرم، ایک خلاف ورزی، ایک قانون کا توڑنا، نیت سرکشی کی ہو، اس پر اصرار ہو، وہ سب کو ختم کر دے. جزوی اطاعت نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. یہ کیا اطاعت ہے؟ کچھ مانتے ہو، کچھ نہیں مانتے. یہ حکم بھی ہمارا تھا، یہ سر آنکھوں پر، یہ حکم بھی ہمارا تھا، اس کو پاؤں تلے روند دیا. یہ جھٹائی، یہ گستاخی، اس کی سزا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونکے جاؤ. اور یہ نہ سمجھنا کہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے لوگے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے غافل نہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. یہ ہے حضرات پہلا فرض، اس کی گمبھیریت کے ساتھ، ہما گیریت کے ساتھ سامنے لائی. یہ وہ ہے جس کو لیے ہماری تخلیق ہوئی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمام نبی یہی پکار لگاتے آئے، ان اعبدوا اللہ واطیعون، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. قرآن بھی آیا تو اسی پکار کے لیے، کتاب انہوں کے بتایا تو ہوں ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ. البتہ اس عبادت سے دو چیزیں اور نکلتی ہیں. صحیح رخ پر اگر ہے عبادت، دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، جزوی نہیں ہے، ایک تو یہ کہ جب آپ اللہ کے بندے بنیں گے تو بندگی رب کی ایک خاموش تبلیغ آپ سے خود بخود شروع ہو جائے گی. آپ جو کچھ کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے، اندھی تو نہیں، اس نے کیوں کیا، اس نے یہ کام کیوں کیا، حالانکہ اس میں اس کا نقصان ہو گیا، اس لیے کیا کہ اللہ کا حکم. اس سے بڑی تبلیغ کوئی ہے ہی نہیں، چاہے آپ نے کوئی حرف زبان سے نہیں نکالا. اس نے یہ اس لیے نقصان اٹھا لیا کہ یہ اللہ کی بندگی کا دعویٰ کر رہا ہے.
یہ ہے اصل تبلیغ, جڑ تبلیغ کی ہے. یہ سارے خطرات مول لے رہا ہے کیوں؟ کہ اللہ کا حکم یہ ہے, بندگی کا تقاضا یہ ہے. پھر یہ کہ شرافت اور مروت ہے, تو اگر آپ نے یہ چیز اپنے لیے پسند کی تو کیا آپ نے بھائی کے لیے پسند نہیں کریں گے؟ اور غیرت اور حمیت ہے, تو اللہ کے دین کے خلاف جو چیز نظر آئی اس پر آپ کی غیرت بھڑکے کی نہیں, جوش نہیں کھائے گی؟ یہ سارے تقاضے ہیں جن سے عبادت سے خود بخود دعوت اور تبلیغ, تلقین, نصیحت, امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ سے آپ پھوٹیں گے. اچھا, آپ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو کیسے ممکن ہے جب تک اپنے گرد ایک بندگی کا ماحول پیدا نہ کریں؟ آپ گھر میں اللہ کے بندے بن سکتے ہیں اگر پورے گھر میں بندگی کی چھاپ ہو, بیوی بھی اللہ کی بندی ہو, اولاد بھی اللہ کی بندگی کو اختیار کرے, تبھی تو گھر میں وہ بندگی کا ماحول بنے گا. اس سے آگے چلیں گے, محلے میں بندگی کا ماحول پیدا کریں گے, ورنہ آپ کا بچہ باہر نکلے گا وہ گالی سیکھ کر آئے گا, وہ خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی سیکھ کر آئے گا. آپ اسے کسی تہخانے میں بند کر کے نہیں رکھ سکتے. آپ کو اپنے محلے میں, اپنی آبادی میں, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں بندگی رب کا نظام قائم کرنا ہوگا اگر آپ فی الواقع بتمام و کمال خود بندہ رب بننا چاہیں. یہ ہے یہاں بندگی رب سے, اس کا نام ہے اقامت دین. دین قائم کرو, ماحول پر بندگی رب قائم ہو گئی, دین قائم ہو گیا. گھر پر دین قائم کرو, شہر میں دین قائم کرو, ملک میں دین قائم کرو, کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم کرو. اس کے لیے جد و جہد, اس کے لیے محنت, اس کے لیے کوشش, اس کے لیے بھاگ دوڑ, اس کے لیے جاگنا, اس کے لیے سونا, اس کے لیے اٹھنا, اس کے لیے بیٹھنا, اس کے لیے لوگوں سے جا کر ملنا, اس کے لیے اپنے ذہن اور فکر کی قوتوں کو بروئے کار لانا, اس کے لیے یہ سوچنا کہ کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں, اے ہجوم نا امیدی دل بہت گھبرائے ہیں. یہ ساری چیزیں بندگی رب ہیں, یہی سنت رسول ہے, یہی تقرب اللہ ہے بالفرائض. تینوں باتیں ایک. اس میں ایک اور اضافہ کیجئے, ابھی ساری بات بندگی رب کے حوالے سے ہو رہی ہے. حالانکہ ہماری نسبتیں دو ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد کے امتی ہونے کے اعتبار سے یہ میں نے عبادت رب کے کوک سے جو کچھ چیزیں برآمد کر کے آپ کو دکھائیں, دعوت, تبلیغ, تلقین, نصیحت, امر بالمعروف نہی عن المنکر, دین کو قائم کرنا, اپنے ماحول, اپنے گھر, اپنے شہر اور پوری دنیا, تقاضا بندگی رب کا ہے. لیکن اس میں ایک ڈائمنشن ایڈ ہو جاتی ہے امتی ہونے کی حیثیت سے. ایک وہ شخص ہے جو صرف اپنی بندگی رب کے تقاضے کے طور پر یہ کام کر رہا ہے, اور ایک وہ شخص ہے جسے اللہ مامور کر دے اسی پر کہ تمہیں کرنا ہی ہے. معاملہ بڑا اونچا ہو گیا. نبی بندہ بھی ہے اور رسول بھی ہے. نشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس کی عبدیت کا تقاضا بھی تھا خیر خواہی اور نصح, نوع انسانی کی بہتری کے لیے سوچنا, اور رسول ہونے کی حیثیت سے فرض منصبی یہ ہے. جاؤ ایک ایک کے پیچھے جاؤ, ایک ایک کے گھر پر دستک دو, ایک ایک کے دل پر جا کر صدا لگاؤ, اس لیے کہ تم ہو رسول, تم تو مامور ہو گئے اس پر. تمہارا معاملہ عام اور یا اللہ والا نہیں ہے. تم رسول بن کر جب مامور ہو گئے ہو تو تمہاری ذمہ داری سوا ہو. اچھا, آپ کیا سمجھے کہ ہم تو رسول نہیں ہیں؟ یہ بڑا مغالطہ ہے. آپ بھی رسول ہیں, ایک ایک شخص رسول ہے امت کا. کیوں؟ نبوت ختم ہوئی, رسالت ختم ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے انجیل کا مطالعہ کیا ہے, ایکٹس آف اپوسلز, رسولوں کے افعال. یہ اپوسلز کون ہیں, رسول کون ہیں؟ حواریین مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. خیر, ان کا تصور ذرا سا ہمارے تصور سے مختلف ہے. انہوں نے مسیح کو الوہیت کے مقام پر پہنچایا تو ان کے شاگردوں کو رسول بنا دیا. وہ ایک ایک ڈگری جو ہے اونچا اٹھا دیا, لیکن تصور ہمارا بھی ہوئی خدان کے فوراً بعد نماز پڑھ لیں گے. کوئی ایسی بات وہ یہ ہے کہ اللہ نے بھیجا رسول کو, رسول نے بھیجا امتیوں کو اسی کام کے لیے, جاؤ تبلیغ کرو. مثلا وہی نازل ہوئی حضور پر, حضور کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں خباب بن العرب ہیں, بلال ہیں, عبداللہ ابن مسعود ہیں, وہ اس وحی کو لیتے ہیں, یاد کرتے ہیں اور مکے کے ایک ایک گھر میں پہنچ گئے. یہ رسالت کا سلسلہ ہے. مدینے والے آئے, انہوں نے کہا ہمیں کوئی دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے, موسیٰ بن عمیر کو بھیج دیا, جاؤ. یہ کس کے رسول ہیں؟ رسول و رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول کے فرستادہ, اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے, اللہ کے رسول کے رسول. اس معنی میں ہر امتی اللہ کے رسول کا رسول ہے. بلغوا عنی ولو آیۃ, پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ. تو کلیکٹیولی بحیثیت امت ہم مامور من اللہ ہیں. شخصاً رسالت ختم ہو گئی, امت کی حیثیت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ رسالت کی ادائیگی پر مامور ہو گئی. یہ ہے ہمارا ذمہ داری کا دوسرا رخ. اب اس میں وہ دعوت و تبلیغ, تلقین, امر بالمعروف نہی عن المنکر, شہادت علی الناس, اقامت دین, جیسے رسول نے دین کو قائم کیا 23 برس کی محنت شاقتہ کے نتیجے میں جزیرہ نمایاں عرب پر, تمہارے ذمے ہے دین کو قائم کرنا پورے روح عرصے. یہ ہے فرائض. حضرات, ہمارا تصور فرائض یہ, اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ہمارے نزدیک فرائض. نماز فرض, روزہ فرض, حج فرض, زکات فرض, صاحب استطاعت پر اور صاحب نصاب پر. نماز میں پھر یہ فرض, روزے میں پھر یہ فرض, حج میں پھر یہ فرض, یہ پھر فرائض کا تصور ہے, پھر اور فرائض کا تصور ہے, وہ چلتے جائیں گے. لیکن یہ جڑ اگر قائم نہیں ہوئی, یہ بنیاد اگر فرض کی جو ہے یہ ہماری زندگیوں میں استوار نہ ہوئی, تو ظاہر بات ہے کہ وہ ٹرشری اور سیکنڈری اور اس کے بعد جو اس کی جو شاخیں ہیں ان کے لیے کوئی تصور نہیں ہے. ہمارا سارا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے اس وقت کہ فرائض دینی کا تصور جو ہے وہ بھی در حقیقت بدل گیا, ان عبادات کو ہی اصل فرض سمجھ کر, وہ جو اصل فرض ہے عبادت رب, شہادت علی الناس, اقامت دین, اس کا تصور جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل. اب سوال یہ ہے آخری, ان فرائض سے عہدہ برا ہونا کیا واقعتاً نظری اعتبار سے سوچئے انفرادی اعتبار سے ممکن ہے؟ کوئی ہے شخص جو بقائمی ہوش و حواس یہ کہہ سکے؟ تقرب بالنوافل جو ہے وہ یقین انفرادی طور پر ہو سکتا ہے, کوئی شک نہیں اس میں, بلکہ اس میں انفرادیت ہی ہوگی, اس میں اجتماعیت ہوگی نہیں. احناف کے نزدیک نفل نماز کی جماعت کرانا جو ہے وہ بھی مکروہ ہے, استثنائی حالات میں وہ اجازت دے دیں گے, عام حالات میں نفل نماز کی جماعت جو ہے وہ مکروہ ہے, اس میں انفرادیت ہے, کوئی شک نہیں. لیکن تقرب بالفرائض ممکن ہے انفرادیت میں, دین کی اقامت ممکن ہے انفرادی اعتبار سے. اگر انفرادی اعتبار سے ممکن ہوتی, میں ایک بات کہہ رہا ہوں جس کے بعد کسی دلیل کے مزید ضرورت نہیں ہوگی, اللہ کا جلیل قدر پیغمبر موسیٰ, اس کے ساتھ ایک اور پیغمبر ہارون, دونوں موجود, لیکن امت نے انکار کیا ہم قتال نہیں کریں گے. اذا بنتا وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, تاریخ کا پروسیس وہیں رک گیا. ہم انہیں عرض مقدس دے چکے تھے, طے کر چکے تھے, مشیت خداوندی میں ان کو دیا جا چکا تھا, انہوں نے انکار کیا ہے. اب ان کی سزا یہ ہے, انہا محرمت علیہم 40 سنہ, 40 برس تک اب یہ محروم کر دیے گئے, سہرائے تی میں بھٹکتے پھریں گے, ٹھوکرے کھائیں. اچھا, یہ ٹھوکرے اللہ کے رسول کو بھی کھانی پڑی, بڑی دعا کی انہوں نے, رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین, اے اللہ میں ان کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتا, مجھے ان سے علیحدہ کر دے.
اجازت دے دے مجھے ان سے علیحدہ ہونے کی. رسول اپنی مرضی سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. یہی تو تھوڑی سی وہ حمیت دین کے جذبے سے غضبناک ہو کر حضرت یونس یہی تو خطا کر بیٹھے تھے, بغیر اللہ کی اجازت کے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. صرف یہی. تو یہاں دعا کر رہا ہے اللہ کا ذی القدر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. نہیں نہیں, رہنا ساتھ ہوگا. یہ صحرا میں بھٹکیں گے, تم بھی ساتھ رہو گے. اسی میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا, حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا. اسی کیفیت یہ معاملہ ہے. انفرادی طور پر ہونا ہوتا میں کیا کروں گا اور آپ کیا کریں گے. اللہ کے ذی القدر پیغمبر جو دو تھے وہ ایک وقت تھے, ایک اکیلا دو گیارہ وہ بھی نہیں. تو یہاں معاملہ ہے جماعت کا. یہ ہے وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی, تیسری حدیث. وہ جو آتے ہیں اور بہت سے احادیث چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, علیکم بالجماعہ. یہ حدیث جو ہے جس کے راوی حضرت حارث اشعری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آمرکم بخمسن, مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. یہ سنت رسول ہے, یہ تقرب بالفرائض کا لازمی حصہ ہے. میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں, بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ہمارا تصور دین کتنا بدل گیا. یہ پانچ باتیں لاکھ میں ایک مسلمان کو بھی یاد نہیں. 18 اشخاص, مجھے یہ لاہور کی اب کتنی آبادی ہوگی, 30 لاکھ ہوگی, 30 اشخاص نکال دیجئے کہ جس کو پانچ باتیں یاد ہوں. علماء کو یاد نہیں ہے. میں نے پوچھا ایک بہت بڑے عالم دین سے کہ اس حدیث کا کوئی سند مجھے اس وقت چاہیے تھا حوالہ. کہنے لگے الفاظ بڑے نامانوس سے ہیں. روایت یہ مشکات میں موجود. مشکات جو ہے حدیث کے سلسلے میں علم حدیث کا قاعدہ سمجھیے, اس میں روایت. یہ کوئی مستدرک حاکم کی روایت نہیں ہے. یہ روایت جو ہے کہیں الموجب الکبیر, جو ہے الموجب الکبیر سے لے کر نہیں آئی گئی, لیکن نامانوس, اس لیے کہ تصور بدلا ہوا ہے. جس سے پوچھو گے ارکان اسلام یاد ہوں گے, کلمہ شہادت, نماز, روزہ, حج, زکات, الحمدللہ یہ بھی غنیمت ہے کہ یاد ہے. یہ ہیں ارکان اسلام, ان کی نفی نہیں کر رہا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لیکن یہ بھی اسی رسول کے طریقے کا جز ہے. بالجماعت, جماعت کی زندگی اختیار کر. اور جماعت کیسی؟ چار آنے کی ممبری والی جماعت, کوئی محض جزوی سا تعاون کرنے والی جماعت نہیں. بس سمع وطاعت, وہ جماعت جس میں ڈسپلن ہو, سنو اور اطاعت کرو. اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ جماعت مخصوص بذات تو نہیں ہے. جو کام اسے کرنا ہے اس کے دو حصے ہیں, والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. کٹو ہر اس چیز سے جس سے کٹنے کا اللہ نے حکم دیا, اور کرو ہر وہ کام جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا. پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, تو فرمایا ان تہجر ما کرے ہر ربک, سب سے اعلی ہجرت کون سی اللہ کے رسول, کہ تو چھوڑ دے ہر اس چیز کو کہ جو تیرے رب کو پسند نہیں. یہ ہے ہجرت. اور جہاد کہاں سے شروع ہو جائے گا؟ وہ جو عبادت کا میں نے مقام بیان کیا تھا, پہلا فرض, فرائض کا تنا جس سے سارے فرائض پھوٹتے ہیں. وہاں پر بھی جو نفس کے ساتھ کشمکش کرنی پڑتی ہے وہ جہاد اکبر ہے. ای الجہاد افضل یا رسول اللہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, کہ تو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے اور کشمکش کرے, اسے اللہ کے سامنے جھکائے. بتائیے ایک وحدت ہے کہ نہیں؟ بات ایک ہے. سمجھ میں آ جائے تو بڑی مختصر, کسی حوالے سے سمجھ لو, اتباع سنت سے سمجھ لو تب بھی بات وہی ہے, اسے تقرب اللہ کے حوالے سے پہچاننا چاہو تب بھی بات وہی ہے, اسے ازرو قرآن اپنے بنیادی فرائض کا تصور کس کے حوالے سے سمجھنا چاہو تب بھی بات وہی ہے. اور ہم پاکستانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا تو یہ دین ہی دین نہیں ہے, دنیا بھی ہے. ہم تو ناچار مسلمان شو ہونے پر مجبور بھی ہیں. ہمارا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, جان لیجیے. اتنی بڑی گواہی موجود, آپ کا ملک دو لخت ہوا, اب پھر دو لخت ہو سکتا ہے, سہ لخت ہو سکتا ہے. سازشیں ہو رہی ہیں. میں پھر کہوں گا کہ جو کر رہے ہیں حکومت والے اپنی ذمہ داری ہے, وہ کس طریقے سے عہدہ بڑا ہوتے ہیں وہ جانے, اللہ جانے, ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس میں وہ ذہن میں رکھیے, اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کے ذمن میں معاملہ بڑا مختلف ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں چند لوگ اللہ کے ولی بن جائیں صحیح معنی میں, اور ان کی وجہ سے اس پورے ملک کی کشتی جو ہے اس کا ویاپار ہوتا ہے. وہ بات غلط نہیں ہے کہ تا دلے صاحب دلے نامد درد اس قوم را خدا رسوا نہ کر. اللہ اپنے کسی ایک ولی کے دکھ اس کے ساتھ اتنا کچھ تعلق ہے اللہ کا کہ پوری پوری قوموں کے فیصلے جو ہیں ان کے حوالوں سے ہو جائیں گے. اور اللہ اپنے کچھ ولیوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہماری لیز کچھ اور بڑھا دے. لیز ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, جان لیجئے, یہ میں کوئی سنسنی خیزی پیدا نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ لیز جو ہے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس کے آخری حدوں کو پہنچا چاہتے ہیں. اگر کوئی فریش لیز آف ایگزسٹنس لینی ہے تو راستہ یہی ہے, اس کے سوا کوئی چارہ ہے سارا, کوئی طریقہ نہیں. اب میں آپ کہیں گے کہ یہ ایک ایک کر کے بات بڑھا رہا ہے. جماعت کے ضمن میں دو منٹوں میں صرف ایک بات کہہ دوں, ہم نے جماعت بنائی پہلے دن سے جب ساز ارادہ کیا تھا, جب درس میں نے پہلا شروع کیا ہے جماعت بنانا اس وقت بھی پیش نظر تھا. میں تنہا بھی اس وقت اپنے آپ کو جماعت سمجھتا تھا, جماعت سے کم نہیں, اس لیے کہ چلا اس ارادے کے ساتھ تھا کہ جماعت بنانی. انجمن بنائی تو صاف لکھ دیا یہ جماعت نہیں ہے, میری اصل منزل جماعت بنانا ہے, انجمن بنانا نہیں ہے, یہ انٹرم پیریڈ کا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد جماعت بھی قائم کی, لیکن جماعت کے قائم کرنے میں ہم نے جو دستوری اور قانونی اور یورپ سے درآمد شدہ طریقے ہیں کانسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن, اس کو بالکل چھوڑ کر بیعت کا طریقہ اختیار کیا, جو قرآن مجید کی اصطلاح ہے, جو سنت رسول کی اصطلاح ہے, جو ہماری پوری تاریخ کی اصطلاح ہے. یہ بیعت ارشاد بھی ہوئی ہے, بیعت جہاد بھی ہوئی ہے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا, جب اس اصل سلوک محمدی اور طریقہ محمدیہ کا احیاء کیا ہے سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے, تو وہ بیعت کی بنیاد پر کیا. ہم کسی جز میں بھی مغرب کی تقلید نہیں کرنا چاہتے, وہ طریقہ کہ جو کتاب و سنت سے طریقہ ملا. ہم طریقہ تنظیم بھی کوئی باہر سے درآمد شدہ اختیار نہیں کرنا چاہتے, ہم نے بیعت کا طریقہ اختیار کیا. لوگوں کو برا لگے بھلا لگے, بیعت کا لفظ اگر بدنام ہو گیا تو اسلام کا نام کون سا نیک نام ہے. پوری دنیا میں جا کر دیکھیے, اسلام سے زیادہ ذلت اور خاری کا نشان اور کوئی نہیں. تو کیا ہم اسلام کو ترجیح دیں گے؟ ہمیں وہی اصطلاحات بھی لینی ہے, وہی طریقہ اختیار کرنا ہے. یہ بھی علیکم بسنتی, یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اسی طریقے سے اختیار کریں. بس میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں. وہ سوالات ذرا پڑھ کر سنا دوں. ازرو قرآن حکیم, ہمارے بنیادی دینی فرائض کیا ہیں اور آیا ان کی ادائیگی انفرادی طور پر ہو سکتی؟ سنت رسول کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور موجودہ دور میں اتباع رسول اور احیاء سنت کے تقاضے کیا ہیں؟ طریقت اور سلوک کی حقیقت کیا ہے, اور تقرب اللہ کے ذرائع و وسائل کون سے؟ مزید برآں یہ کہ ملک و ملت کے بقا و استحکام کے ضمن میں ہم اپنی ذمہ داریاں کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تھے وہ سوالات جو میں نے اپنے سامنے رکھے تھے, اور ان کا جواب جو بھی میں اس وقت میں دے سکتا تھا اپنی امکانی حد تک میں نے دے دیا ہے. اب یہ کام آپ کا ہے, آپ سوچیں, غور کریں, مطالعہ کریں, مجھ سے پوچھیں, میرے ساتھیوں سے پوچھیں, وضاحت مطلوب ہو ہم حاضر. کوئی بات جو ہے غلط معلوم ہو رہی ہو اس کی غلطی ہم پر واضح کیجیے, اس سب کے لیے ہمارا سینہ کشادہ ہے. لیکن یہ کہ اگر معاملہ یہ ہو کہ بات سمجھ میں آئے کہ حق یہی ہے, سنت کے حوالے سے بھی بات یہی ہے, سلوک اور طریقت کے حوالے سے بھی بات یہی ہے, ازرو قرآن بھی بات یہی ہے, ازرو عقل و منطق بھی بات یہی ہے,
تو پھر یہ ہے کہ اس سے دور رہنا، اس سے کنارہ کش رہنا، اس سے دامن بچا کر نکلنا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ میں آپ کو وارن کر دینا چاہتا ہوں، اگر تو ہو کہ میرے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ غلط بات کہہ رہا ہے، یا بات ٹھیک کہہ رہا ہے آدمی غلط ہے، دونوں امکان ہو سکتے ہیں، تب تو آپ اللہ کے ہاں اگر خلوص کے ساتھ یہ رائے آپ کی ہے تو شاید بری ہوں گے، لیکن اگر یہ بات نہ ہو تو پھر برات کی کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح رخ پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارا آپ نے جو اس قدر حبس کے موسم میں اور گرمی کی شدت میں اور اتنی دیر تک جو کچھ میری باتیں سننے میں محنت کی ہے، مشقت جھیلی ہے اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ اسے آپ کے حق میں بھی مبارک کرے اور میرے حق میں بھی بابرکت بنائے۔ اقول